برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار، سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں، اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا، اور غار حرا کے اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا، برقعہ بن نوفل کے پاس جانا، اس کا تصدیق کرنا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو علماء نے لکھا، یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں، ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت. مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا، لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی، کتاب نہیں دی جاتی، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری، اقرب اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پانچ آیتیں جب اتری تو کہتے ہیں نبئ رسول اللہ، یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو. اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا، کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا، رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ. اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقراب ارسل بالمدثر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرار حاصل، اور جب آپ پر سورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی بشارات دیں. تو اب جناب یہ احکام آئے، اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد کرا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع کروا. اسی زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے, اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں, اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید, حضرت خباب وہ حضرات ہیں, اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان, حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے. انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں, چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں, اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم, عبداللہ اور ابراہیم, طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے حضور کے بیٹوں کا, نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے, سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے, اس کے بعد عبداللہ تھے, اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے, اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر تھے, تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹے. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, ام کلثوم اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں, یہ چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور جو افہام ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح بی بی سمیہ, اسی طرح حضرت عمار, اسی طرح حضرت یاسر, اسی طرح حضرت خباب, اسی طرح حضرت سہیب, یہ سب فقراء اور غوفائے مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی, کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے سے جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ, لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی, جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہو. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں, اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے, جو بڑے صاحب تھے, بڑے عابد تھے, اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا, تو کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے, کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں, تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھے. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے, یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے, کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھائی ابھی ذر نہیں آئے, تو اب صحابہ کہیں کہ حضور تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابھی ذر نہیں آئے, تو صحابہ نے کہا کہ حضرت وہ تو رہ گئے, خدا جانے کیا وجہ ہے, وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا, صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو. تو حضور نے جب نظر ڈالی دور سے, ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی, تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر, کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو, یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری دعا کیا ابھی ذر, حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو, قافلہ چلا آیا ہو تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ, کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے, کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے, زندگی بھی علیحدہ گزارو گے, اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ خلق ہوتے تھے, حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی, انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ ناراض نہ ہوں, آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا, آپ تو روز فتوا دے دیتے ہیں, جس نے آج گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا, جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی. تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے, آپ مہربانی کریں مدینے منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے, مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے, تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے, اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا, نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی, بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے, کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا, پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں, مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا, تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے, میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا, تو لہذا اگر میں مر گیا ہوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا, کفن بن جائے گا, اور میرے اس سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا اعلان کر دینا جب یہ دیگر حضور کا صحابی فوت ہو گئے, اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے, اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے, نہیں تو کچھ جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے, کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا, کفن دیا, اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اور پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے, یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کروں. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ, تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا, انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے, یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا وجدوا ابا ذر, جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا, تو بڑے خوش ہوئے, جنازہ پڑھا اور وہی ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے, انس کی تصویر ہے انیس, تو جیسے سلیم سلیم انس انیس صحب سہیب, ان کا نام انیس تھا, اور یہ بہت بڑے شاعر, حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر. کیونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی, یعنی ایک عام آدمی ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی, جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا, لیکن وہ پھر بدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جائے. اللہ نے ہم کو اتنا زبان دی تھی اتنا ملکہ دیا تھا, اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر کہ دنیا عربی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا, سحار سے ساحرین, بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فبطل الحق وبطل ما كانوا يعملون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں فنا کر ڈالی. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا. وہ اس وقت بھی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاف کے ساتھ ہوتی تھی. بوٹیاں چھٹیاں یونانی اطبا گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطبا عرب گزرے ہیں بڑے بڑے. اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بقراط تھا, سقراط تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال کیونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھائی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھول گئی, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برف کے دال, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر سکتی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برف ختم ہو. تو اگر تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت یہ بڑی ختمہ والا برف کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برف والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہوگا. اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب جو اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی, تو انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی دلال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقہ سبا, سبا معلقہ کے نام سے, وہ سبا معلقہ کہتے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کرے. تو اب کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, اس زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے, یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھی اور بڑا اشارہ تو کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصاح و بلغا جو تھے وہ دنگ تھے, کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے کیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے, ایک تیمراؤ قیس تھا, ایک اور شاعر تھا قیس, وہ گزرا, بادشاہ غصے میں آ گیا, اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزا ہے موت کر. بہرحال بادشاہ اور سزا ہے موت جب دے دی, اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے, تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سیف تھے تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے, ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جائے, تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ, میری تو اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجیے گا کہ یا ابن تا قیسن ان ابا ہو. بس انہوں نے کہا دیکھو بےچارا موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ سے, یہ کیا پیغام ہوا بھیا ابن تا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں کا حقوق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچاتے ہیں. کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئی, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی اتفاقا اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ کیسے رہ گیا, تو ان کے دماغ میں بات ہی آ رہا. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو پوری کرنے تو نہیں آئے, لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دے. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی کیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد نہیں, کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بےچارے غریب ہیں, بکریاں چکریاں چلا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتی ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خامخواہ ان کو غم میں مبتلا کریں. اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بےچارے نہیں مصیبت سے ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ دونوں آ گئے تو بکریاں چلا رہی تھی, ان کو ملے پوچھا کہ ابن تا کیسے مت کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ مل رہا تھا. کہاں, ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹیاں ہیں, مجھے اتنا بتا دینا کہ یا ابن تا قیسن ان ابا کو. بس انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں. انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا. اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی, لیکن وہ بھاگ. اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئی ہیں. نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کیا تو میں نے سنا ہے موت دی تھی, کون تھا, کیس بھر گیا, روز تھوڑے کس سے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور ادھر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابن تا قیسن ان ابا کما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے کسی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا خدا, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لیں. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت, پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق بھی ہمارے پاس آ گیا تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی, لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ان کے لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں, جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں سس یعنی موجود ہے کہ بھائی موتی جو ہے وہ دو رنگاری ہوگا, یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے, لال ہوگا جیسے یاقوت ہے, اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا, زمرد ہوگا, کچھ ہوگا, ایک رنگ ہو. درے ابلق, ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں, سفید ہے اور سفید ہے اور سیاہ ہے. تو نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کا سنمی موجود, کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگا ہی ہے. اچھا یہ پہلا مصرع بھی شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا, اب دوسرا مصرع نہ بنے. اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ دوسرا مصرع سیٹ کرو, اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو, یعنی بنا تو سب نے, مصرع بنانا کون سا مشکل تھا, وہ تو سب بنا لے, لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو, دماغ تسلیم نہ کرے گا کہ بات بنتی. وہ بہرحال سین شاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بچ سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے شاعر نے یہ کہہ دیا, ایک مصرع اور دوسرا مصرع بھی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو, اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے, درے ابلق در جہاں کا سنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا, انہوں نے بھی مشورے کھڑے بنائے, وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو. اچھا کہ بات دل کو نہیں رکھی. اب جناب گھر میں آئے اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے, تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب, بہت بڑی ادیب جلدی ہے اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ ہوئی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے, آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے, کیسے شہن شاہ ایران نے لکھا ہے, اب کتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے, پتہ نہیں شہن شاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں تو بڑے لکھے لوگ بھی ہیں یا نہیں, کوئی فارسی دان بھی ہیں یا نہیں, کوئی ادبا شعرا بھی ہیں کہ نہیں, تو ہمارے لیے تو موت کی بات ہے, یہ تو صبح کی ہے نا بڑی. تو انہوں نے کہا ابا جان بات مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق در جہاں کا سنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان, آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں, اللہ کو منظور ہے کہ اس کا جواب میں دیں. اچھا اب بات کی آزادی جو تھی وہ بھی شاید زور لگاتی رہی, لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو, بسرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو, دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا, بی بی نے شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا, تو ہلکا سا سرما چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی, تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا, اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی گرا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا, اس کو میں کہا گیا درے ابلق در جہاں کا سنمی موجود مگر اس کے بتانے سرما آلود, کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا, مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے وہ موتی جو ہے وہ ابلق, تو اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے, تو ابلق موتی تو مل گیا. تو اب جناب جب مثال نے یہ شیر کہا تو بادشاہ تو بھوک اٹھا نا, یہ تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات, کے بعد عقل سے درائل سے فکر سے ہر لحاظ سے وزن سے پار سے جو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب کو شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا, شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا, انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی, اتنی زبان ہے فارسی ہم تو نہ بنا سکے, لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دی. اب جناب جب وہ جواب آ گیا, وہ خط آ گیا, اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا, بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان, انہوں نے کہا ہو گیا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط سے لکھا کہ من منم وقتی منم بوئے گل در برگے گل, کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کو پھول سونگنے سے خوشبو سونگنے سے کام ہے, پتی چیرنے سے کام نہیں ہے. تو لکھ کے تم بادشاہ کو سب کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے, تو اس نے معذرت کر دی. تو عجیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے, فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ جو ہلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں کہ شعرائے جاہلیت صرف, کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے, متنبی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا, جس کا مطلب ہے کہ یہ ترتیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات کی ہے, اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدہ بھی ہو, بیک وقت ذم بھی ہو, ترغیب بھی ہو, ترہیب بھی ہو, بعد بھی ہو, وعید بھی ہو, اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک سلوک ہو, ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے, جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, تم تو بہت بڑی شاعر, اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا, خود کتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا, کہتے ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا, کوئی تم کام کی بات تو لائے, بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تم آپ سے ملتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے, تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے, اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا انتظام سنبھالو میں خود کرتا ہوں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں, بنی سفار قبیلے کا میں آدمی, اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین نے مکہ اس کو مار, کیونکہ اب ابتدا ہے سب کے بعد وہ نفرتوں کا, وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے وہ کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کو, اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے, جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ادھر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا, میں کیسے پوچھوں, کیسے پوچھوں تو مجھے مارے گا, اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں, تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا, اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی, کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا, یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے, ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائل, یہ دونوں بت تھے, اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی, اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور ایسا ایسا پوجا شروع ہو گئی, وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما, جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی, اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا, ویسی باتیں تو کئی تو میں شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم, انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو, میں نے کہا عجیب بات ہے, یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو, یہ تو خود دانی تھے, یہ تو اللہ نے ان پر سحر نازل کیا, انہوں نے بدکاری کی, انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا, تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں, بڑی بے عقل ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب میری بات سنی تو وہ چیختی ہوئی بھاگی, کہنے لگی توبہ 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 توبہ, ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی, حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی, اور آگے آنے والے کون سے تھے جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا دیا, عورتوں کو روکو, کیا بات ہے, کیوں چیز رہی ہیں, کیوں رو رہی ہیں, کیا بات ہے, ان پر تو ظلم ہوا. تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا, انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے, اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. میں کہا کون کون سے خدا, انہوں نے کہا اشراف نائلہ کو گالیاں دے رہا. تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ, اور آپ نے فرمایا ابو بکر کے لوگ دیکھو تو صحیح, پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا, کیونکہ وہ تو وہ جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں بھی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر, فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے, اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اشراف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے. اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میرا تھا, آپ کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ, حضور بڑے خوش فرمائے, انا محمد رسول اللہ, میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ادارہ کا کفارا قریش نازو کا, کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے, ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو, کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں, اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا, اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا اور بیٹھ کے بات. تو ابھی کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے, اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا, تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے, بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا, ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا, اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے, ابھی ذر بھی وہاں اسلام لائے, سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع نے صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی, تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بار صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے, ابھی ذر آئے کہ باب بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا, فاسلم ابھی ذر, ابھی ذر فوراً تسلم. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو, اور تم جو ہے ابھی اس کو اپنے اسلام کو اخفاء میں رکھو. تم نے کہا حضور ابھی اخفاء میں تو میں بھی نہیں رکھا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جا کر اپنے قبیلے میں محنت سے. تو حضرت ابھی ذر پھر تشریف لے گئے بنی اسرائیل میں, تقریباً 15 سال دعوت اسلام دیتے ہیں, اور اس وقت ابھی کوئی احکام تو نازل نہیں ہوئے تھے نا, کہ نماز سکھائی جائے, روزہ سکھایا جائے, حج سکھایا جائے, تو احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے. اس وقت صرف درس توحید دیا جاتا تھا اور شرک سے بچانے کے سبق دیے جاتے تھے, اور نبوت و رسالت کا مقام سمجھایا جاتا تھا, اور آخرت پر ایمان کے بارے میں مختصر سی باتیں بتا دی جاتی تھی. اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں گئے, اور پھر دیکھیں کہ اسی ابھی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے, تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا, اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام سے ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید کی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا حالانکہ ابو بکر قریش. حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد بہت صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھی, اور کافروں نے مارنا شروع کیا, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی چنڈلیاں مبارک بڑی پتری. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صاحب. تو عبداللہ بن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. انہوں نے کہا لو عملتنی رسول اللہ قرات علی, اگر آپ مجھے حکم دے تو آج میں پھر جا کے پڑھوں گا, ماریں گے تو ماریں گے تو کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے لحاظ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے, اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو باتیں چن لو, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو پھر ہم خود نمٹنے گے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک کے جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا امی میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ. ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے, اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نظر ابن الحارث کو پیدا کیا. نظر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا, اور بڑا لفاظ تھا, اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر دیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم ساتھ ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو, تاکہ حضور کے بعد لوگ نہیں جائیں گے تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. تو ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا, کتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نظر ابن الحارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال کی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد میں اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد میں عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا, اور اتنا سمجھدار, اتنا ذہین, اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابھی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی طالب ایسا کرو, اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے, ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا, اور ہم بھی برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی برائی سے. ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤں کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے, وہ مشرک تھے, وہ جہنمی تھے, یہ ہم ہی بتا. تو ابھی طالب نے کہا عجیب لوگوں, بھائی تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ, کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سے دوست کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو, میں محمد اقبال کو نہیں چھوڑ سکتا. لیکن بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا. تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو, میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو, تم علیحدہ ہو جاؤ, میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا, میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو ہم تمہارے دین سے تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری کہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت تو اسی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ جو سب سے بڑا دشمن اسلام دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ میری امت کا اگر فرعون ہے تو ابو جہل اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعون اشد من فرعون موسیٰ کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا اور ایمان نہیں آئے تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخدوم وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے بنو مخدوم قبیلے کا تھا قریش کا قریبی تھا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہر کھلے ہو کر اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھا ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائے سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ ہی چھوڑوں اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مکتوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت کی میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا ان میں تو اصلیت جاہلیہ ہوتی ہے یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہوگا نہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے بھائی ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے برادری کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارک کی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر با ہے کوئی چھپا نہیں تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا مطلب اسی پتھر سے وہ خود مر جاتا اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں پیچھے لرزا بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے میں کہا کیا ہو گیا کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا میں کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا کہنے لگا اللہ بینی و بینہ فال میرے اور آپ کے درمیان میں فال کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو گائے بیل جو آپ کہتے ہیں لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فال کہ تم نے نہیں دیکھا وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فال تھا ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا مار دیتا اور پاؤں سے راؤنڈ ڈالتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی بھاگ گیا اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما منع تکا میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت میں کیا کرو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی میں نے تمہیں منع کر دیا تھا اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائی تکا نعوذ باللہ اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نا تو میں آپ کو کچل دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا. فما لبث خلیلا, ابھی ایک دن ہی گزرا تھا, دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آج کی عبادت شروع. اب جب عبادت شروع کی, ابو جہل کو پتہ چلا گیا ابھی تو پھر عبادت کر رہا ہے, میری تو بالکل خشکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں بات کر رہے ہیں. تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا, پھسل دوں گا. جب حضور کے قریب آیا اس کے بعد الٹے پاؤں کھادا اور گرا, گرا متغیر ہو گیا, جب کے مارے کھانپ رہا ہے. قبیلے کے لوگ آئے, پوچھا, کہتا ہے واللہ بینی وبینہ خندق من نار, کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی, اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو مجھے آگ چلس دیتی. اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو جلالینی, خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو اللہ کے فرشتے اس کی چھوٹی چھوٹی کر کے اڑا دیتے, پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا, یعنی آپ کی دعوت کا, آپ کی تبلیغ کا, آپ کے انذار کا, اور کفر کے مقابلے کا, اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا, یہ ایک دن کا دور نہیں, دو دن کا دور نہیں, 4 دن کا دور نہیں, 13 سال, 13 سالہ زندگی کا دور اور صبر محض. میں آپ حیران ہوں گے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا. اسلام کیا ہے؟ یہ ان کا تو نشانی تلواریں ہیں, بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں, جواب کیا تھا؟ صبر محض کے برسول, فصبر کما صبر, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس. یعنی صحابہ کو انجام پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں کہتے ہیں صبر. صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا, پیپ نکلتی تھی, لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر. تم کچھ دیکھو نا کہ کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تھپڑ مار دے گا نا, اگلا آدمی کیا ہے درجے مر جائے گا. لیکن ان حکم یہ تھا کہ بس صبر, کچھ نہیں کر, کوئی جواب نہیں. تو موٹا باتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا. آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو. بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ. تو پتا ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے, بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے, ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا. یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, یہ کہہ دینا تو بڑا آسان, لیکن کس طرح تقسیم کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی ہم کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں, حالت طواف میں ہیں اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے, جن کے قریب حضور گزرتے تھے وہ گالیاں دینی شروع کرتے, جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھٹیاں تفریح شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی, پاؤں رکھیں گے اور نہیں تو کم سے کم کانٹے پہ چڑھ جائیں, کانٹے تو لگے گی. علی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تفصیلا تفصیلا تفصیلا. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرآن قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں